بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد آل محمد خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر انتہائی احسان پردیار عالم نے سعادت نصیب کی توفیق نصیب کی ذکر سید الشہداء کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم میں غمگین ہونا ان کی خوشیوں میں خوش ہونا ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ ان کی نصرت میں زندگی گزارنا ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب ہونا زندگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا کام ہو سکتا ہے خدا انشاءاللہ ہم سب کو وقت امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد وعجل فرجہم خدا تعالیٰ نے دین مبین کی تمام بنیاد کو علم کے اوپر قرار دیا علم آگہی انسان کو شعور دینا اور ظاہر ہے ہمارے پاس اگر نہ کہوں ہزاروں تو کم از کم سینکڑوں روایات تو ضرور ہیں جو علم کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں وہ علم کون سا علم جس کی فضیلت کے اوپر اتنی روایات ہیں اتنی آیات ہیں ہمارے پاس هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وہ لوگ جو جانتے ہیں کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تو وہ علم کون سا ہے ظاہر ہے کہ جو معاشروں میں تبدیلی آتی ہے ثقافت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسم و رواج میں اس میں جو سب سے بڑی تبدیلی اور سب سے کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے خطرناک تبدیلی آتی ہے وہ کانسیپٹس کے اندر ہے مفاہیم کے اندر لباس کی تبدیلی زبان کی تبدیلی رسم و رواج کی تبدیلی نظر آ جاتی ہے مثلاً پہلے کوئی اور لباس تھا پھر کوئی اور لباس ہے پھر رہن سہن کچھ اور ہوتا ہے سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تبدیل ہو گیا لیکن اگر لفظ بھی باقی رہے مفہوم تبدیل ہو جائے اس کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا تو اب قرآن کریم میں لکھا ہے علم اطلب العلم من المهد الى اللحد آئے حدیث شریف کے اندر آیا کہ علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک علم تو وہ علم ہے اب لوگ کیسے اس بات کو سمجھیں کہ وہ علم کون سا علم ہے آج کسے علم کہتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر ہم کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو آج کے معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا ہے جیسے لوگ बढ़ रहे हैं, वैसे बढ़ रहा है, तो वो मसलन ये समझेगा कि मैं कॉलेज में जाऊंगा, यूनिवर्सिटीज में जाऊंगा, वहां से डिग्रीज लूंगा, सर्टिफिकेशन लूंगा, ये इल्म है। कई वाकई नहीं इल्म है क्या? इल्म के नाम के ऊपर कोई और चीज है जो हमें मिल रही है? तो कम अज कम जो अभी तक हमें समझ में आता है, मैं तकरीबन मुतमईन हूं कि जो कुछ हमें नसीब हो रहा है इस वक्त माशरे के अंदर इल्म के नाम पर, उसमें इल्म बहुत कम है। एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक भी किसी ऑब्जेक्टिव से नहीं है। यूं रखते हैं जैसे एक खास ओरिएंटेशन के साथ एक इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, और उस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक ऑब्जेक्टिव से नहीं है। यानी क्या मतलब, कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका ताल्लुक बहुत छोटा है। एक मिसाल अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद जो हमारे पास सोशल साइंसेस में है, मिसाल के तौर पर, चूंकि हमारा ताल्लुक सोशल साइंसेस से ज़्यादा रहा है, जो सोशल साइंसेस में हमें सिखाया जा रहा है, उसमें जो सबसे अहम सिखाया जाता है वो क्या सिखाया जा रहा है? तो मिसाल के तौर पर जो सारा महवर है वो इस बात का है कि कौन सी चीज़ बिकेगी, कैसे मार्केटिंग कैसे होगी, इवन मैनेजमेंट के नाम पर जो कुछ है, या मिसाल के तौर पर इस टाइप की जितनी चीज़ें हैं, सब की ओरिएंटेशन एक मार्केट है। अच्छा, इनमें से किसका ताल्लुक इस बात से है कि इंसान के अंदर डिग्निटी क्या है, अजमत क्या है? यूनिवर्सिटीज खाली इन बातों से। यानी हम जो इंसान, जिस इंसान को हम बनाना चाहते हैं, वो इंसान एक बहुत बड़े, समझ लीजिए कि कंज्यूमरिज्म के सिस्टम में एक पुर्जा है, उस कंज्यूमरिज्म के अंदर ये एक पीस है, इसको समझने की कोशिश की जाती है कि कैसे खरीदता है, कैसे बेचता है, और अपनी मादी जिंदगी के लिए क्या करता है। जो असल इंसान है उसका, मिसाल के तौर पर उसकी ह्यूमन वैल्यूज हैं, इनके ऊपर कौन सा साइंस काम कर रहा है इस वक्त? तकरीबन ले ले, तो ये समझ लीजिए कि हमने जो अभी तक हमें समझ में आता है, हमने इंसान से पहले उसका जो असल, जिसे कहते हैं कि शीरा था, उसका जो एसेंस था, पहले उस एसेंस को खाली किया। उस एसेंस को खाली करने के बाद जो बचा वो उसकी बॉडी थी। अब इस बॉडी ने अपने कपड़े पहनने, जूते पहनने, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इसके ऊपर सारी इंसानियत घूम रही है इस वक्त, इसके ऊपर हमारे सारे इल्म का महवर घूम रहा है। अच्छा, अजीब बात यह है कि हमारे पास एक लिहाज से अजीब बात है कि हमारे पास रिवायतों में इस पे इसरार हुआ था कि इल्म का हदफ दुनिया नहीं होना चाहिए। रब्बना ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मफ़ज़अ इल्मिना, खुदाया हमारे इल्म की इंतहा दुनिया करार ना दे। और इस वक्त जो कुछ इल्म के नाम पे बिक रहा है वो इसी दुनिया के लिए है। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि इंसानों का खोखलापन, और एक के बाद एक हर रोज एक नई मुसीबत इंसानियत के नाम पर। तो अब इन तमाम हालात में जो बहुत बड़ा एक जिहाद होगा वो ये होगा कि इंसान कॉन्सेप्ट को दोबारा जिंदा करे। और मेरा अपने ख्याल है कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम होगा, चूंकि इसमें मुश्किल ये होगी कि जैसे आप कहेंगे इल्म हासिल करो, लोगों का जहन उसी पे जाएगा जो इस वक्त दुनिया में है। बस आप जैसे कहेंगे इंसान को एक अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छाई का महवर क्या है? अच्छाई का महवर पैसा, सोशल स्टेटस, ताकत, शोहरत। तो आप कहें अच्छा इंसान बनो, बड़ा आदमी बनो, मसलन माशरे के लिए अहम इंसान बनो, इन सब का मतलब कुछ और है। अब कौन इतनी जुरात दिखाए कि एक एक कॉन्सेप्ट को जाकर देखिए कुरान में क्या था, हदीस में क्या था, इनके मतलब क्या थे? अच्छा, अब एक और मसला यह है कि ये चीजें कहां पे सिखाएं, कौन सी जगह जहां पे सिखाएंगे? जैसे आप जाहिर है, आप लोग जैसे बड़े उम्र के लोग हैं, या हत्ता जो बच्चे इस वक्त यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर हैं, क्या हम यूनिवर्सिटीज में जाकर इन कोर्सेज को बना सकते हैं दोबारा? नहीं बना पाएंगे। जो लोग जॉब्स वगैरह के अंदर हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कहां सीखेंगे ये सब चीजें? कोई चांस नहीं है। अब सिर्फ क्या चांस रह गया है? अल्लाह का करम, जो मैंने कल भी अर्ज किया था कि हमारे पास किताबें बाकी हैं, सिर्फ एक चांस है हमारे पास, हम किताबों पे वापस जाएं,
ان کتابوں میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہاں پر علم ہے کیا، وہاں پہ انسان کون ہے، جس کو امیر المومنین نے بڑا کہا وہ بڑا کون ہے، جس کو نبی خدا نے احترام دیا وہ کون انسان ہے. اچھا ہم لوگ اس اعتبار سے انتہائی خوش قسمت ہیں کہ نبی اور اولاد نبی کی زندگی، ان کے نام ہمارے درمیان باقی ہیں. ان تمام کی زواج مقدسہ پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل الفرج. ان کے نام باقی ہیں، ان کی زندگی سے واقعات باقی ہیں، لیکن ایک مشکل اس میں بھی آ گئی. ہماری اورینٹیشن معجزوں کو یاد رکھنے پر ہے، کردار یاد رکھنے پہ نہیں ہے. یہ ہماری مشکل ہے. مثلا اب آپ معاشرے میں کسی سے پوچھیں مولا امیر المومنین کی زندگی حیات طیبہ کے بارے میں کہ بھائی چند واقعات سناؤ، باقی معصومین علیہ السلام کے معاملے میں کہ بھائی چند واقعات سناؤ، تو جو واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے وہ زیادہ تر معجزوں کی بنیاد پر ہوں گے. وہ معجزے بہت ضروری ہیں تاکہ ان کی شخصیت کی پہچان ہو سکے کہ اللہ کے نمائندے ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اور اللہ نے ان کی اس حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کو یہ اثر دکھوایا ان سے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو سیکھنا تھا ہم نے وہ معجزہ نہیں تھا، معجزہ پہچاننے کے لیے تھا. بعد میں انہوں نے تعلیمات دی ہوں گی پہچاننے کے بعد، اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہمارے درمیان نہیں آ کے دے رہے. اور اب اس مشکل کو حل کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا اس کا صرف ایک راستہ ہے، کتابوں پہ واپس آنا، روایتوں پہ واپس آنا. اللہ کا کرم ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس باقی ہیں جن سے وہ کلچر نکالا جا سکتا ہے. صرف ایک مشکل اور ہے. ایک مشکل تو یہ کہ کتاب پہ جائیں، نہجو بلاغہ پہ جائیں، روایات پہ جائیں، ان کو پڑھنا شروع کریں. پڑھنا آسان کام نہیں ہے لوگوں کے لیے، بہت ساری چیزیں آسان ہیں لیکن پڑھنا آسان نہیں ہے. ایک مشکل. دوسری مشکل یہ ہے کہ یہ جب جائیں گے رجوع کریں گے، اپنی دماغ کے مطابق جو سوچے بیٹھے ہیں اس کے لیے دلیل نکالیں گے، اس سے نہیں سیکھیں گے. مشکل یہاں ہے، میں نے پہلے ایک نظریہ طے کر لیا اپنے دماغ کے اندر، اب میں قرآن کریم پڑھنے جا رہا ہوں تو کیا یہ سیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ معمولاً ایسا نہیں ہوتا. معمولاً میں کیا کرتا ہوں، پہلے ایک نظریہ بنا لیتا ہوں، اس کے بعد میں قرآن کریم میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کون کون سی آیتیں ہیں جو اس نظریے کی حمایت میں میں نکال سکوں گا، کون کون سے اہل بیت کی سنت سیرت سے واقعات ہیں جو میں اس نظریے کی حمایت میں نکال لوں گا. تو میں سیکھ رہا ہوں یا وہاں سے تائیدیہ نکال رہا ہوں؟ تائیدیہ نکالتا ہوں، سیکھنے کو تیار نہیں ہوں. اچھا اگر سیکھوں گا تو کیا مشکل آئے گی؟ سیکھوں گا تو مشکل یہ آئے گی کہ جس معاشرے میں میں زندگی گزار رہا ہوں وہاں وہ فٹ نہیں ہو رہا ہے، وہ فٹ نہیں ہوگا. اب چونکہ مجھے اس سے لڑنا پڑے گا تو میں نے ایک آسان کام یہ نکالنا ہے کہ اس کے لیے کوئی تشریح کرنی ہے، اس کے لیے کوئی تعویل کرنی ہے. اس خاطر بہت مشکل کام ہے، اس سے سیکھنا بھی آسان نہیں ہے. آپ قرآن کریم کو سے رجوع کریں، نہج البلاغہ سے رجوع کریں، روایات سے رجوع کریں، بالکل کھلے ذہن کے ساتھ. وہ جس کو کہتے ہیں اپنا بیگیج لے کے نہیں جائیں پہلے سے میں نے اپنا سامان طے کیا ہوا ہے کہ میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ نہیں کر. بالکل اوپن مائنڈڈ جائیں، یہ سیکھنے کی کوشش کریں قرآن کریم کیا سکھا رہا ہے، حدیث نے کیا سکھایا. اب دیکھیں میں کہاں کھڑا ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کتنی دفعہ ہم نے روایتوں میں اور مثلا واقعات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ وہ کس کا احترام کرتے تھے. اہل بیت احترام کرتے تھے، اپنے پاس آنے والوں کو مختلف لیولز میں رکھتے تھے. ایک کم سے کم احترام تھا جو سب کا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا خاص موقع پہ خاص لوگوں کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کوئی نہ کوئی عمل دکھا دیتے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ ان کی خاصیتیں کیا تھیں؟ ہم انہی لوگوں کا احترام کر رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر. یقین مانیے یوں ہے، 180 ڈگری ہم لوگوں کا احترام کا اسٹینڈرڈ اس اسٹینڈرڈ سے کوسوں دور ہے جو ان کے احترام کا اسٹینڈرڈ تھا. کوسوں دور. یہ جو تضاد آ گیا ہے جبکہ ہم نام انہی کا لے رہے ہیں, نام انہی کا لے رہے ہیں, یہ تضاد کیا تضاد ہے؟ یہ کلچر کا تضاد ہے, سوچنے سمجھنے کا تضاد ہے. اس کو صحیح ہونا پڑے گا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بہت مشکل کام ہے کہ ہم پوری مینٹیلٹی کو اپنے صحیح کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ اثر پڑا ہوا ہے مغربی ثقافت کا. اور مغربی ثقافت کہنا بھی کسی نے مجھ سے صحیح کہا کہ مغربی ثقافت نہیں کہیں, مادی ثقافت کہیں. مغرب میں کچھ چیزیں بہت اچھی تھیں. ہم میں بھی بعض اوقات یہ بول دیتا ہوں ویسٹ ویسٹ, لیکن ویسٹ ایسا نہیں کہ مثلاً بلینکٹ میں کہہ دیں ویسٹ غلط تھا, نہیں, اس میں اچھی چیزیں بہت تھیں. اب نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کم ہو گئی ہیں, لیکن بہرحال تھیں. ابھی ایسی ذکر کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ انگلینڈ میں ایک دفعہ میں ایک چرچ میں گیا تو اس چرچ کی میں نے تشکیل کی تاریخ دیکھی تو واقعی کربلا سے دو چار سال پہلے کی تھی. تو میں سوچا تھا جن لوگوں نے یہ چرچ بنایا ہوگا امکان قوی یہ ہے کہ واقعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے ہوں, کیونکہ یہ بہت مشکل ہے کہ 30-40 سال 50 سال میں انگلینڈ کے اس کونے تک رسول گرامی کا پیغام پہنچ گیا ہو. نہیں معلوم, شاید سچے لوگ ہوں, اور اگر ان کو اللہ کے نبی کا پیغام مل جاتا تو مان لیتے. خدا نے قرآن کریم میں لکھا ہے کہ عیسائیوں میں کچھ ہیں جو راتوں کو اللہ کی بندگی میں جاگتے ہیں, روتے ہیں اللہ کی. کون لوگ تھے وہ؟ ظاہر ہے وہ ایسٹ میں تو نہیں رہ رہے تھے, ویسٹ میں ہی رہ رہے تھے, اچھے لوگ تھے وہ. تو ہم نہیں کہہ سکتے بلینکٹ کے ویسٹ میں جو کچھ تھا وہ غلط تھا. ہاں اس وقت ویسٹ میں زیادہ تر غلط ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ اچھائیاں بھی تھیں. خرابی کہاں سے آئی؟ خرابی آئی مادہ پرستی سے, میٹیریلزم سے. اس نے خراب کیا وہاں پر بھی یہاں پر بھی. اور اب میں نے عرض کیا, تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کلچر دوبارہ سے بنانا یہ آسان کام نہیں ہے. اب ہم لوگ ٹریپ ہو گئے اس کے اندر. اور اب انسان یہ بھی قبول کر لینا چاہیے, میرا خیال میں غلط نہیں ہوگا, دشمن تھوڑے سے شاید فائدہ اٹھا لیں گے, ہم بھی ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں. بولنے والے جو بولنے والے ہیں, مجالس پڑھنے والے ہیں, یہ بھی ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں. انہی کلچرز کے اوپر کام ہو رہا ہے, انہی سٹینڈرڈز کے اوپر دوبارہ کام ہو رہا ہے. تو وہی جو عوام پسندی ہے وہ بولنے والوں میں بھی آئی ہوئی ہے, جو پبلک کو پسند آئے وہ بول رہا ہے. اس طرح دین چلے گا؟ اس طرح اصلاح ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی. اس سے صرف ایک کام ہوگا, عوام پسندی وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گئی ہے. اب یہاں سے اصلاح وہاں نیچے جائے گی کیا؟ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اب کوئی بہت وہ جو کہتے ہیں مائی کا لال چاہیے, جو عوام پسندی سے نکلے اور یہاں بیٹھ کر صحیح کام کر دے. اب بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ اس کے پیچھے پھر بہت مشکلات آتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایک حصہ ابھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا. مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ آپ لوگ کہتے ہیں ٹرائیکا ہے, بولنے والے کا, سننے والے کا, منتظمین کا. میرا خیال ہے زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ساری ذمہ داری کسی ایک کے اوپر جائے گی, صرف بولنے والے پہ, صرف منتظمین پہ, صرف سننے والوں. نہیں, یہ تینوں کا مشترکہ کام رہے گا. سننے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار رہیں گے جتنے بولنے والے رہیں گے. صرف آخری بات اس سلسلے میں, اب اتنی تلخ باتیں کے بعد, وہ یہ کہ ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے, انسان کو تنہائی سے نہیں گھبرانا چاہیے. اگر آپ تنہائی سے اور قلت سے گھبرا رہے ہیں, آپ کبھی حق پہ نہیں رہ پائیں گے. یہ مجھے سمجھ میں آیا. اگر آپ کثرت کے خواہش مند ہیں, زیادہ ہو, پھر حق پہ رہنا بہت مشکل ہے. حق پہ رہنے کے لیے تنہائی اٹھانی پڑتی ہے, قلت اٹھانی پڑتی ہے, سختی اٹھانی پڑتی ہے. تو کثرت کی خواہش یہ مروا دے گی, کثرت کے اوپر کبھی مت جائیے گا. ہمیشہ حق پہ رہے انسان, سختی کو برداشت کرے, جھیلنے کی کوشش کرے, باقی اللہ مالک انشاءاللہ. زندگی بہت لمبی نہیں ہے, وہ پہلے والے لوگ ہوں گے جو 700-800 سال جیتے تھے. ہم لوگ اللہ کا شکر ہے چھوٹی عمر والے لوگ ہیں, یہ جلدی گزر جائے گی. ورنہ اگر 600-700 سال جینے والے ہوتے پتہ نہیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا، اللہ مانے گا۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں۔ کل کسی نے مجھ سے سوال کیا نہج البلاغہ کے خطبے کے بارے میں، تو میں حقیقت یہ کہ سمجھتا تو ہوں کہ لوگ غلط کیسے سمجھتے ہوں گے، لیکن بڑی بہت اچھی مثال مل گئی مجھے۔ کل میں نے جواب تو دے دیا، لیکن پھر میں نے ذہن میں آیا کہ اچھا ہے کہ میں مجلس میں بھی یہ مثال رکھ دوں کہ دیکھیں غلط سمجھنے میں کیا ہوتا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا وقت تو لگے گا، لیکن نہج البلاغہ کے سمجھنے میں ایک آسانی ہو جائے گی، ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو سکے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ محمد عجل یا عربی۔ اللہ محمد عجل۔ ایک خطبہ ہے، خطبہ نمبر 119، خطبہ نمبر 119 ہے، اور علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی ترتیب میں خطبہ نمبر 121 بن رہا ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ ترتیب میں دو خطبے ادھر ادھر ہوتی ہیں۔ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقام شریف، ان کی ترتیب میں 119 ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی ترتیب میں 121 بن رہا ہے۔ اب اس خطبے میں ایک جملہ استعمال ہوا ہے، کسی نے اس جملے کو استعمال کیا اور کہا کہ مولانا اس کا مطلب کسی نے اس طرح سے لیا ہے۔ اب تھوڑا سا میں بھی ڈر رہا ہوں کہ میں کتنا بولوں۔ کسی نے کہا کہ مولانا اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ماتم ایسا کیا جا سکتا ہے جس سے حتیٰ جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، یہ کیا جا سکتا ہے، اور خطبے میں خطبے سے استدلال ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا میں خطبے کی عبارت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جیسے کہ میرے سامنے سوال میں رکھا گیا، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا سمجھ میں آتا ہے ہمیں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی علی محمد والے راجل فرحان۔ ابھی میرا ذہن اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے اندر اندر کہ مجھے یہ کرنا بھی چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں کود چکا ہوں، پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب تو کر لینا چاہیے۔ خطبہ نمبر 121 میں امام سے سوال کیا کسی نے، انتہائی بیتوکا انسان کوئی ہوگا یقیناً، اس نے سوال کیا کہ پہلے آپ نے حکمیت سے منع کیا تھا پھر بعد میں حکمیت قبول کر لی، اس نے اعتراض کیا امام کے اوپر، تو امام نے افسوس کیا کہ یہ اتنا احمق ہے، اور گویا امام نے ایک رد عمل دکھایا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ حکمیت کا معاملہ کیا تھا۔ اور اس معاملے میں امام نے تذکرہ کیا کہ میرے کچھ اصحاب تھے جو بہت پائے کے لوگ تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ امام نے اس طرح سے ذکر فرمایا ہے کہ میرے وہ بھائی تھے جو دنیا سے گزر گئے۔ اب اس کے بعد امام نے ان کی تعریفیں کی ہیں، اس کے بعد یہ جملہ لکھا ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمے کے اندر، مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے وہ بھائی تھے جو دنیا سے گزر گئے، اب ہم حق بجانب ہیں، اگر ان کی دید کے پیاسے ہوں اور ان کے فراق میں اپنی بوٹیاں کاٹیں، اب ہم حق بجانب ہیں، بالکل لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اب ہم حق بجانب ہیں، اگر ان کے دید کے پیاسے ہوں اور ان کے فراق میں اپنی بوٹیاں کاٹیں۔ تو کوشچن کرنے والے نے یہ کوشچن کیا ہے کہ مولانا اس میں تو بالکل واضح ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے فراق میں بوٹیاں کاٹیں تو حق بجانب ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اب یہ نہیں ہے کہ اردو جو انہوں نے بتایا مجھے وہ غلط بتایا، بالکل مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے میں ایگزیکٹلی یہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں معمولاً یہ کرتا ہوں جیسے میرے سامنے ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے، اب کافی عرصے سے میں بھی مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے کو پڑھ رہا ہوں، تو یہاں پہ فوراً میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ دیکھ لوں کہ مفتی جعفر حسین صاحب کے نام پر جو ترجمہ دیا جا رہا ہے وہ انہوں نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا ہے، کیونکہ یہ گڑبڑ بھی ہوتی ہے۔ تو کہا ہے بالکل یہی ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک اور مترجم بھی دیکھنا چاہیے۔ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، اب حق ہے کہ ہم ان کی طرف پیاسوں کی طرح نگاہ کریں اور ان کے فراق میں اپنے ہی ہاتھ کاٹیں۔ صحیح ہے، مفتی جعفر صاحب کے ترجمے میں لکھا تھا کہ ہم ان کی طرف ان کے دید کے پیاسے ہوں۔ یہاں پہ جملہ کیا لکھا ہے، ہم ان کی طرف پیاسوں کی طرح نگاہ کریں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ تھا دید کے پیاسے ہوں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ چلے گئے، ہم ان کی دید کے پیاسے ہوں، یہ بات۔ اب یہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ آیا کہ ہم ان کی طرف پیاسوں کی طرح نگاہ کریں۔ ٹھیک ہے، فرق ہو گیا تھوڑا سا۔ وہاں پہ تھا کہ اب ہم ان کے فراق میں اپنی بوٹیاں کاٹیں حق بجانے میں۔ یہاں پہ کیا ہے، ہم ان کے فراق میں اپنے ہی ہاتھ کاٹیں حق ہے۔ صحیح ہے، ابھی بھی بات تھوڑی سی کہیں اور جا رہی ہے کہ بھئی ان کے فراق میں اگر ہم اپنا ہاتھ کاٹ لیں تو حق ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، کیا یہ دونوں ترجمے اگر میں ایسے ہی ایکسیپٹ کر لوں تو یہ امیر المومنین کا کلام لگ رہا ہے؟ آپ کے لگ سکتا ہے؟ نہیں، میں کہوں گا نہیں لگ رہا ہے مجھے۔ کیوں؟ دونوں ترجمے لے لیتا ہوں۔ حق بے جانب ہیں کہ اپنی بوٹیاں کاٹیں، حق بے جانب ہیں کہ اپنے ہاتھ کاٹیں۔ صحیح ہے، کل ہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مولا نے فرمایا میں نے تمہیں کبھی کسی چیز کا حکم نہیں دیا سوائے یہ کہ پہلے اس پہ عمل کیا۔ صحیح، کہیں کوئی ایک روایت ہے کہ امیر المومنین نے کسی کے فراق میں نعوذ باللہ اپنی بوٹیاں کاٹی، اپنا ہاتھ کاٹا؟ کہیں کوئی روایت ہے ہمارے پاس؟ نہیں، ایک بھی نہیں۔ اب دو ترجمے اوتھینٹک آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اور دونوں ترجمے اگر ایکسیپٹ کر لوں تو مولا کی زندگی میں وہ نہیں ہے، جبکہ مولا فرما چکے ہیں ایک اور خطبے کے اندر، کل ہی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، شاید 173 تھا، کہ جب بھی میں تمہیں حکم دیتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ صرف حل ہوگا، ترجموں سے حل نہیں ہوگا، اب اس میں جانا پڑے گا عربی پہ، عربی میں دیکھنا پڑے گا کہ عربک میں لکھا کیا ہے۔ اب میں عربی دیکھتا ہوں اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مفتی جعفر حسین صاحب کے ہی صفحے سے میں پڑھ رہا ہوں، اسی صفحے سے جس میں لکھا تھا اپنی بوٹیاں کاٹیں، اس عربی میں یہ لکھا ہے، اولائک اخوانی الذاہبون، وہ میرے بھائی تھے جو چلے گئے، وہ فحق لنا، اب ہم حق بجانب ہیں کہ ان نضمع الیہم، کہ اگر جوادی نے لکھا تھا کہ ہم ان کی طرف پیاسوں کی طرح دیکھیں، ٹھیک ہے، نظم الیہم یعنی ہم پیاس رکھیں ان کی سمت، ٹھیک ہے، ہم ان کے پیاسے ہوں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کے، ہم کسی کے پیاسے ہوں تو کیا مطلب ہوگا، یعنی ہم اس سے ملنے کی ایسی خواہش رکھیں جیسے کوئی پیاسا پانی کی خواہش کرتا ہے۔ صحیح ہے، بس یہ کہ ہم ان کے پیاسے ہوں یا ان کی طرف پیاسوں کی نظر سے دیکھیں، دونوں ترجموں میں ایک مشکل آ رہی ہے۔ مشکل کیا آ رہی ہے، محاورے کو ترجمہ کیا ہے لفظ سے، نظم الیہم، ہم ان کی پیاس دیکھیں، ہم ان کے لیے پیاسے ہوں، کیا مطلب ان کے لیے پیاسے ہوں، یعنی ان کی ملاقات کی خواہش ہمارے اندر ہو۔ صحیح ہے، غلطی کیا ہو رہی ہے، ہم نے محاورے کا ترجمہ لفظ میں کر دیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مثال کے طور پر یہ کام کرو، اور میں کہوں کہ یہ کام بہت مشکل ہے، اس کے لیے تو مجھے دور جانا پڑے گا، تو کہ آسمان پہ جاؤ کرو۔ صحیح ہے، اب کیا میں یہ لکھوں کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آسمان پہ جاؤ؟ نہیں، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی مشکل ہو کر کے لے کر آؤ، محاورہ ہے، النظم الیہم، ہم ان کے پیاسے ہوں، کیا مطلب، یعنی ان کے جیسوں کو دیکھنے کی خواہش ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمیں چاہیے ایسے لوگ ڈھونڈنے جو ان کی طرح کے تھے۔ اچھا، آگے کیا ہوگا، بوٹیاں کاٹنا اور ہاتھ کاٹنا، اس کا کیا ہوگا، عربی میں لکھا ہے، نظم الیہم ونعز الایدی علی فراقہم، ان کے فراق میں اپنے ہاتھ پہ کاٹیں۔ ان کے فراق میں, اچھا یہ ان کے فراق میں اپنے ہاتھ کاٹنا یہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, جب انسان بہت زیادہ غم کی حالت میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ کے اوپر اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کریم نے بالکل یہی تعبیر استعمال کی ہے کافر کے لیے جب وہ قیامت میں ہوگا, یوم یعود الکافر ظالم علی یدہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم اس دن کہے گا, یعود الظالم علی یدہ, ظالم اپنے ہاتھ پہ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے نبی کے ساتھ کوئی دوستی کر لی ہوتی. صحیح, اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر ایک محاورہ تھا, محاورہ کیا تھا؟ یعنی ہم ان کے دید کے پیاسے ہوں, ان کے جیسوں سے ملنے کی ہمارے اندر خواہش ہو, اور ان کے غم کو اپنے اندر, ان کے جانے کے غم کو اپنے اندر احساس کریں. اور اس غم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ ہاتھ سے, منہ سے اپنے ہاتھ کے اوپر کاٹنا. صحیح ہے, یہ محاورہ تھا جو امیر المومنین نے استعمال کیا تھا, اور مفتی جعفر صاحب کے ترجمے والے نے تو کہاں لکھ دیا, بوٹیاں کاٹیں. وہ تو جو ہاتھ کو بھی منہ میں لے جاتا ہے وہ بھی بوٹی نہیں کاٹتا ہے, وہ بھی دانت گاڑتا ہے صرف. صحیح ہے, اور علامہ ذیشان جوادی صاحب نے کیا لکھا, وہ لفظی ترجمہ صحیح بن جائے گا کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹیں, لیکن دونوں نے کیا مشکل کی, یعنی بتایا کاٹنے کا مطلب کیا ہے, چھری سے کاٹیں؟ نہیں, دانت اپنی دانت سے اپنے ہاتھ کے اوپر ایک نشان بنانا جو انسان غم اور غصے کے اندر کرتا ہے, اس کا مطلب یہ تھا. اور یہ بھی کرنے نہیں مانگا امام نے, محاورے میں کہا تھا یہ. اور غلطی ہم سے کیا ہو رہی ہے کہ ہم نے لفظ کا ترجمہ لفظ میں کر کے اپنی پبلک کو دے دیا کہ باقی تم جانو اور تمہارا کام جانے, اور انہوں نے جو اپنا کام کیا وہ کیا, وہ اس سے دلیل نکالی کہ اس کا مطلب ہے بوٹیاں کاٹ کے زمین پہ ڈالنی ہے. ایسے نہج و بلاغہ سمجھ میں آئے گا؟ کہاں سمجھ میں آئے گا, ایسے نہیں ہوگا معاملہ. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے اور مجھے اس کا بھی جواب دینا ہے, مجھے کہ ان ترجمہ کرنے والوں نے یہ کیوں کیا ہے. صحیح ہے, مجھے اس کا جواب دینا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میرا خیال میں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے ترجمے پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ٹھانی بھی تھی کہ میں سارے عربی محاوروں کو لفظ بلفظ ترجمہ کروں گا, اور محاورے کا ترجمہ محاورہ سے میں نہیں کروں گا. ممکن ہے کہ وہ ٹھانے بیٹھے ہوں, تو ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو مفتی جعفر صاحب کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے وہ اعتراض سے نہیں بچ پائے گا. اس کی وجہ یہ کہ اس نے تو بوٹیاں کاٹنے والی بات ڈال دی, اور بوٹیاں کاٹنے والی بات نہ محاورے میں تھی اور نہ لفظ کے اندر تھی, یہ کہاں سے آیا؟ پھر مفتی صاحب کے ترجمے کے اندر ایک اور دفعہ مجھے ایک جملہ حکمت میں پڑھنے کو ملا تھا, کسی نے اعتراض کے طور پہ کہا تھا, بالکل نامناسب ترجمہ ہوا ہوتا تھا, بالکل نامناسب. کیوں ایسا ہوا ہوگا؟ اے مفتی جعفر صاحب عربی کے ادیب نہیں ہیں؟ مفتی صاحب عربی کے اعلیٰ پائے کے ادیب تھے. صحیح, تو میں مفتی صاحب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ترجمہ مفتی صاحب نے کیا ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ دو تین احتمالات ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ مفتی صاحب کے ترجمے کے اندر ان کا یہ حصہ یا یہ حصے مس ہو گئے ہوں کسی بھی وجہ سے, اور بعد میں کمپائل کرنے والے نے جن مسنگ پارٹس کو دیکھا ہو اس نے اپنی طرف سے ترجمہ ایڈ کیا ہو تاکہ کتاب پوری کر لے. یہ ایک احتمال. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے اس زمانے میں, ظاہر کمپیوٹرز وغیرہ پہ نہیں لکھتے, جو مترجم ہوتے تھے یہ بہت سارے سفر وغیرہ میں لکھتے تھے. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کتاب کا ترجمہ انہوں نے منا کے میدان میں بیٹھ کے لکھا ہوا تھا کہ منا کے میدان میں کمپلیٹ ہوا. تو وہ اچھا, وہ کیا کتابوں کو جو ترجمہ کرتے تھے وہ پیپرز کے اوپر کرتے تھے, تو یہ احتمال بہت زیادہ ہے کہ وہ پیپر غائب ہو گیا اور کسی اور نے اس کو ترجمہ کر دیا ہو. یہ احتمال بھی ہے کہ وہ ایک سطر کسی بھی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی ہو, اور کمپلیٹ کرنے والے نے پورا پیپر نہیں غائب ہوا ہے, ایک سطر ڈیمیج ہو گئی ہے. مثلا انہوں نے لکھا ہو, کریکشن کی ہو, اور کریکشن کرنے کے بعد جب فائنل پروف ریڈر کے پاس گیا تو وہ نہیں سمجھ سکا کہ مولانا صاحب نے فائنلی کون سی عبارت کو صحیح کیا, اس کو کیا یا اس کو. اس نے اپنی پسند سے ایک عبارت کا انتخاب کیا اور اس نے اس عبارت کو لکھ ڈالا. دو احتمال. تیسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب نے کچھ حصوں میں اپنے کسی شاگرد کو یہ اسائنمنٹ دیا ہو کہ تم کر کے لاؤ, میں کریکشن کروں گا, اور وہ کریکشن رہ گئی ہو. یہ بھی ہوتا تھا, یہ بھی ہوتا تھا. تو دو تین احتمالات موجود ہیں, لیکن یہ میرے ذہن میں کہیں سے کہیں تک احتمال بھی نہیں ہے کہ ترجمہ مفتی صاحب کا ہے. نہیں, مفتی صاحب کا نہیں ہے. مفتی صاحب کی شخصیت اس سے کہیں بزرگ ہے کہ اتنا بڑا بلنڈر کر ڈالا. ہاں, یہ بعد میں آنے والے لوگ کر سکتے ہیں. اور یہ جو معمولاً خطاط ہوتے تھے, چونکہ یہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے, یہ ابھی تک ہینڈ رائٹنگ والا پرنٹ ہو رہا ہے. جو عربک اور ٹرانسلیشن جو ہمارے پاس پرنٹ ہو رہا ہے, ابھی تک ہینڈ رائٹنگ والا پرنٹ ہو رہا ہے. ہاں, کچھ لوگوں نے اس کو کمپوز کر کے پرنٹ کر لیا ہے. تو یہ جو خطاط ہوتے تھے, یہ غلطیاں بہت کرتے تھے. اس طرح کی غلطیاں خطاط کی طرف سے ہو جاتی تھیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ احتمالات موجود ہیں, اور لیکن یہ وہ چیلنج ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہمیں نہج البلاغہ پڑھنا ہے تو تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی. ایک ترجمے پہ اکتفا مت کریں. جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ نہیں بات کچھ اور سی ہے, کم از کم دو ترجمے اور ایک ترجمہ اور دیکھ لیں, تاکہ آپ کسی صحیح جگہ کے اوپر پہنچ جائیں. اسٹل آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کسی سے معلوم کر لیں کہ بھائی یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد. بہت وقت اس میں میں لیا آپ کا, لیکن یہ میں نے ضروری اس لیے سمجھا کہ یہ پہلے بھی پچھلے سال بھی اس طرح کی ایک عبارت آئی تھی اور میں نے احتیاطاً اس کا ذکر نہیں کیا تھا, یہ سوچتے ہوئے کہ پھر مجھے یہ ساری تشریح کہنی پڑے گی کہ مفتی صاحب نے نہیں کیا ہوگا, یہ ہوا ہوگا, وہ ہوگا. پھر میں نے سوچا اتنی ساری تشریح دینے کا فائدہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. لیکن آج جب یہ دوبارہ آیا اور اتنا بڑا بلنڈر آیا, تو میں نے کہا نہیں, اب اس کا مطلب یہ کہ یہ بعد میں کہیں اور بھی آ سکتا ہے اور لوگ اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں, لہٰذا پہلے سے اس کو بول دیا جائے. اور اب پتہ نہیں کیا عرض کروں, ایسے ہی جب آج میں کچھ گروپس دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پہ, تو کہیں پر یہ خطبہ آیا ہوا تھا اسی بات کی دلیل کے طور پر. ہاں, کسی نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اسی خطبے کو پوائنٹ بنایا ہوا تھا. تو پھر میں اور الرٹ ہوا کہ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ پھیلے, اس کو ابھی بول دینا چاہیے, ورنہ یہ آگے پتہ نہیں اور کوئی مشکل نہ بن جائے. تو میں ڈرتا ہوں کہ پھر کوئی اور رسم شروع ہو جائے جس میں پھر کچھ اور ہو رہا ہوگا اور استناد ہوگا وہ نہج البلاغہ کا خطبہ, جبکہ ظاہر ہے کہ معاملہ کچھ اور ہو. جو خطبہ ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے ان چند ایام کے لیے, وہ خطبہ نمبر 174 ہے. مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقام و شریف کی ترتیب میں 174 نمبر خطبہ ہے. اور یہ خطبہ کچھ مواعظ قرآن کریم اور اخلاقی نصیحتیں ان کے اوپر مشتمل ہے. انشاءاللہ اس سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگر کسی کے سمجھ میں یہ آ رہا ہو کہ ہم نے مفتی صاحب کے بارے میں کوئی بھی ہلکا سا بھی کوئی غلط لفظ استعمال کیا ہے, تو ہم نے قطعا نہیں کیا ہے, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. مفتی صاحب کی شخصیت بہت بزرگ ہے. پورے بر صغیر میں چند افراد جنہوں نے واقعا تشیع کے لیے بہت محنت کی ہے, ان میں ایک مفتی صاحب تھے, ایک مثلاً ذیشان الدین جوادی صاحب ہیں, علامہ نقن صاحب ہیں, اور ایک وہ عظیم الشان شخصیت جن کی آج وفات کا دن تھا. اگر آج 20 اگست ہے, آج 20 اگست ہے, 19 اگست, ہاں 20 اگست ہی وفات کا دن تھا, سید محمد دہلوی صاحب کا. سید محمد دہلوی صاحب یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. ان سب کی اور باقی تمام علماء, مفتی صفدر حسین نجوی صاحب اسی طریقے سے, اور ظاہر ہے کہ جو شہید علامہ حسین حسین, بہت سارے نام ہیں, ان سب کے نام میں نہیں لے سکتا ہوں گا, لیکن ان تمام کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد وال محمد. صلی علی محمد وعجل فرد. ابن حسن جاجوی صاحب کی جگہ پہ بیٹھ کر ان کا نام لینا نہ لینا بہت ناانصافی ہے. تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد وال محمد. صلی علی محمد وال محمد وعجل فرد. مولانا خطبہ 174 میں ارشاد فرمایا, انتفعوا ببیان اللہ وتعظوا بمواعظ اللہ وَأَقْبَلُوا نَصِيحَةَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّةِ وَأَخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةِ وَبَيَّنَ لَكُمْ مُحَابَّهُ مِنَ الْعَمَالِ وَمَكَارِهَهُ مِنْهَا. امام نے فرمایا کہ شروع میں اس طرح سے ارشاد فرمایا، خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی نصیحتوں سے، موعظوں سے نصیحت حاصل کرو، اس کی نصیحتوں کو مانو، چونکہ اللہ نے واضح دلیلوں سے تمہارے لیے کسی عذر کی گنجائش نہیں رکھی، تم پر حجت کو پورا کر دیا اور اپنے پسندیدہ ناپسندیدہ اعمال بیان کر دیے تاکہ اچھے اعمال بجا لاؤ اور برے کاموں سے بچو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
یہ جو مجموعی بیانات ہیں، انسان جب ان کو پڑھتا ہے تو بچکانہ فکر یہ ذہن میں آ سکتی ہے کہ اس میں خاص بات کیا تھی، کہ بچکانہ فکر آ سکتی ہے کہ خاص بات کیا تھی. خاص بات یہ ہے، منمانی مت کرو. ہمارے ساتھ مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، ہمیں پتا تھا. ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ دین نے ہم سے کیا مانگا ہے، یہ ہمیں پتا ہے. ہم یہ نہیں یقین کر پا رہے کہ اس میں ہماری اصلی مصلحت ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مصلحت ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے، عمل میں نہیں کہہ رہے. عمل میں اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، عمل میں دنیا کی فیصلوں پہ چلنا چاہتا ہے. امام فرمانے بھول جاؤ ان باتوں کو، جو اللہ نے نصیحت کی وہ تمہارے لیے سب سے اچھی ہے. اللہ نے اپنی نصیحتیں کر دی ہیں، اپنے حکم جاری کر دی ہیں، جو اس کو پسند ہے وہ بتا دیا ہے، جو پسند نہیں ہے اس نے بتا دیا ہے. اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے. انسان شروع کہاں سے کرے؟ بہت سادہ سی ایک بات کہوں گا، بالکل اس جگہ سے شروع کریں جو آپ کو اپنی زندگی میں روزانہ ملے، وہاں سے شروع کر. ہم لوگ ایک خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب کیا ہے؟ ایک یزید ہوگا، وہ ہمیں بلائے گا کہ ہم کسی ظلم میں اس کا ساتھ دیں، ہم ساتھ نہیں دیں گے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یزید مجھے تمہیں نہیں بلائے گا. اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہے یہی وہ سب کچھ ہے، انتظار مت کریں. یہ جو ہماری زندگی میں چل رہا ہے یہی وہی کچھ ہے، اسی کی نشانیاں یہاں پر ہیں. کیا مطلب؟ وہ جس حق کی حمایت کی خواہش ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم حمایت کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ میں یہاں پہ اچھا عمل نہیں کر پایا. اگر میں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اچھا عمل نہیں کر پایا تو توقع ہے کہ بہت کریٹیکل فیصلوں کے اندر صحیح فیصلے کر لوں گا، یہاں سے کیوں نہیں شروع کروں گا؟ تو مثال کے طور پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا، ایک طرف حق ہوگا، ایک طرف باطل، میں حق کا ساتھ دوں گا، باطل کا مقابلہ کروں گا، اور اسلام میں اپنا گھر بار سب لٹا دوں گا، اپنی دولت، اپنی عزت سب قربان کر دوں گا. بہت اچھی بات ہے، بالکل کر لینا، صرف یہ کر لو آج اول وقت نماز پڑھ لو. کہیں سے شروع تو کرو، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے، بالکل کرنا ہے. لیکن جس آدمی نے 40 کلومیٹر میراتھن دوڑنی ہوتی ہے، کیا وہ شروع سے پریکٹس نہیں کرتا؟ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، پھر 40 کلومیٹر بھاگتا ہے. یہ کون سا انسان ایسا ہوگا جو کہ مجھے 40 کلومیٹر کی میراتھن بھاگنی ہے اور اس کے بعد کیا میں کہیں نہیں بھاگوں گا، میں انتظار کروں گا اس دن کا جس دن 40 کلومیٹر بھاگنی ہوگی، آج ہی 40 بھاگ لوں گا. کہاں بھاگتا ہے؟ اس دن کچھ اور کرو گے، پھر 5 کلومیٹر پہ میرے جیسے آدمی کا سانس پھول جائے گا، بیٹھ جاؤں گا. اگر قربانی کی بات کر رہے ہو ابھی کرو، اگر اطاعت کی بات کر رہے ہو ابھی کرو. آپ کہیں کن چیزوں میں اطاعت کریں؟ وہی جو امام نے ابھی فرمایا، کیا خدا نے وہ کام نہیں بتایا جو اس کو پسند ہے؟ کر. کیا خدا نے نہیں بتایا کہ مجھے کیا ناپسند ہے؟ بتایا ہے، تو ناپسند سے باز آ جا. امام فرما رہے ہیں کہ تم بات کا انتظار نہیں کرو، ابھی کرو. مثال، جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، کرو. اس کے لیے کس بات کا انتظار کرنا ہے؟ ناخن کاٹنے کے لیے جمعے کا دن رکھا ہے دین خدا نے, جمعے کے دن کاٹ کاٹ. یہ آداب ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو سمپل آداب ہے. اس میں نہ کوئی ظالم روک رہا ہے, نہ کوئی مظلوم پکار رہا, کچھ نہیں کر رہا. آپ ہیں اور میں, جیسے میں نے نماز کی مثال دی, دوسری اسیوں آداب کی مثال دی, ان میں کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ پانی پینا ہے, رات کو پینا ہے, بیٹھ کے پیو, دن میں پینا ہے, کھڑے ہو کے پیو, قبلہ رخ پیو, الحمدللہ کہو, سید الشہداء کو یاد کرو, سیدھے ہاتھ سے پیو. کون سی رکاوٹ ہے؟ جو آپ نے اللہ کے دین سے سیکھا ہے آج سے شروع کر, پھر توفیق نصیب ہوگی کہ خدا کسی آزمائش میں ڈالے اور پھر اس سے سیکھیں. لیکن شروع آپ نے ابھی سے کرنا ہے, اور جو خدا کو پسند نہیں ہے مت کر, ابھی سے کریں گے. اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں معذرت کے ساتھ, دنیا کے ظالموں اور جابروں کی شباہت بھی اختیار مت کیجیے گا, شباہت بھی اختیار مت کیجیے گا. اب یہ کہنا, دو چار جملے اور بولوں گا تو میرے لیے مصیبت بنے گی, اس لیے میں بہت سنبھالوں گا. دنیا کے جو ظالم و جابر ہیں نا, یہ کچھ چیزوں کو کر کے خوش ہوتے ہیں. ہم بھی وہی کر کے خوش ہوں. کہاں کا انصاف ہے؟ کسی امام نے کیا؟ جس طرح یہ جو دنیا کے ظالموں اور جابروں کے رسم و رواج ہیں, چلنے آنے بیٹھنے اٹھنے کے, یہ آئمہ نے ہمیں دیے کیا؟ کیوں کاپی کر رہے ہیں؟ اس سے کیا ملنا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ تو اتنی واضح بات ہے. امیر المومنین کہیں پر گئے, لوگ ان کے آگے چل رہے تھے, کہا کیوں بھاگتے ہو آگے؟ کہا ہم ایسے اپنے بادشاہوں کا احترام کرتے ہیں. نہیں, میں مجھے نہیں چاہیے احترام, پیچھے جاؤ, ساتھ چلو یا پیچھے جاؤ, آگے آگے کیوں بھاگو؟ کیوں اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو؟ یہ کوئی نئی بات ہے؟ میں دل بیٹھ رہا ہے, یقین مانے. ہم کیوں دوسروں کی نخلیں اتار کے خوش ہو رہے ہیں؟ وہ جو ویسٹرن کنٹریز کے مادہ پرست دنیا کے سیلیبریٹریز ہوتے ہیں, وہ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں, ہم نے یہ زندگی کی لگژری لی, وہ لگژری لی, اس کی ویڈیوز بنا بنا کے دوسروں کو دکھاتے ہیں, متاثر کرتے ہیں. میں یہ کروں؟ دیوانوں کی میں کروں؟ کیوں کر رہا ہوں؟ نقل اتار رہا ہوں. کس کی نقل اتار رہا ہوں؟ نام امام حسین کا لیتا ہوں, عزت امام حسین سے کماتا ہوں, اور نقلیں اتار رہا ہوں یزید کی اور فرعون کی. کہاں کی حرکتیں ہیں یہ؟ اور یہ اتنے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں کہ انسان کو بولتے میں شرم آ رہی ہے کہ میں کون ہوتا ہوں یہ بولنے والا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, اور کسی کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غلط ہو رہا ہے؟ اب ہو رہا ہے, بھیڑ چال جو چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے. مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا. بعض اوقات انسان اپنے اوپر گمان کرنے لگتا ہے کہ شاید غلط ہی سوچ رہا ہوں گا, انشاءاللہ غلط سوچ رہا ہوں گا, لیکن خدا شاہد ہے نہیں ہے صحیح ہو رہا, اس میں خرابی آئی ہے ہمارے لیے اور آ رہی ہے, تو مزید کیوں خراب کر رہے ہیں؟ بہرحال امام نے بہت واضح فرمایا کہ اللہ نے اپنے اچھے, جو اس کو پسند ہے وہ بتا دیا, جو پسند نہیں ہے وہ بتا دیا, تو تم وہ کرو جو خدا کو پسند ہے, جو پسند نہیں ہے وہ مت کرو. اس کے بعد ایک فرمان اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا, بس اس کو میں آخر میں عرض کرتا ہوں, آپ کی زحمت تمام کروں. فرمایا کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں, دوزخ کی آگ گھری ہوئی ہے. یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت ناگوار صورت میں اور اس کی ہر معصیت خواہش بن کر سامنے آتی ہے. خدا اس شخص پہ رحمت کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اور اپنی نفس کی ہوا و حوث کو جڑ اور بنیاد سے اکھیڑ دیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. کہنے کو تو میں کیا بیٹھا ہوں, لیکن مجھے ڈر بھی ہے کہ مثلا کوئی بعد میں مجھ سے کہے گا آپ نے فلاں کے لیے غلط کہہ دیا, فلاں کے لیے غلط کہہ دیا, تو ایک آدھ کو بولنا بولتا چھوڑ دو, ایک آدھ کو بولتا چھوڑ دو, کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں بولے گا تو پھر لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا جیسے یہی دین ہے. مجھے ڈر یہ ہے. اچھا, اور عجیب بات یہ ہے, عجیب بات یہ ہے, ابتدائے تاریخ اسلام سے اب تک فخر اس پہ کرتے تھے کہ ہم ایسے نہیں تھے,
فخر اس پہ کرتے تھے کہ ہم ایسے نہیں تھے. اب کیوں ہیں پھر؟
کس چیز نے کنونس کیا کہ اب تبدیل کر رہے ہو؟
مفتی جعفر حسین صاحب اتنے سادہ آدمی تھے, وہ مثال کے طور پر سندھ مدرسۃ الاسلام میں تشریف لائے, جو ان کو لینے آئے تھے وہ اسٹیشن نہیں پہنچ پائے, دیر سے پہنچے. خود انہوں نے سنایا جو لینے گئے تھے جو دیر سے پہنچے تھے, کہنے کہ ہم دیر سے پہنچے, مفتی صاحب اسٹیشن سے اٹھ کر سندھ مدرسۃ الاسلام آ گئے. اور اب کہنے کہ ہم بڑے شرمندہ ہوئے کہ ہمیں دیر ہو گئی, پھر ہم مدرسۃ الاسلام پہنچے تو وہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اتنے ڈھیر سارے حجرے ہیں وہاں پر کہ مفتی صاحب کس حجرے میں بیٹھے ہیں. تو کیا نہیں, ہم نے کہا چلو ڈھونڈتے ہیں کوئی یہاں پہ نوکر وغیرہ مل جائے گا. تو ایک نوکر تھا, وہ ہاؤس کے اوپر بیٹھا ہوا کچھ کپڑے دھو رہا تھا. تو انہوں نے اس نوکر سے پوچھا کہ یہاں کوئی عالم آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آئے ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ کون سے حجرے میں؟ کہنے لگے اس حجرے میں. تو کہنے لگے اچھا, تو ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے آپ تھوڑی دیر رکیے, میں ملاقات کروا دیتا. تو کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں گئے تو خود مفتی صاحب تھے جو ہاؤس پہ بیٹھ کے اپنے کپڑے دھو رہے تھے بےچارے. اچھا یہ سب ہم سناتے ہیں, صحیح ہے, اور اب ہم خود اسی کے خلاف کریں اور اپنی نسلوں سے کہیں کہ اب بھی ہمیں احترام دو. اس کے بعد ہماری اگلی نسل پچھلوں کو کہے گی شاید وہ غلط تھے, شاید ان کو زندگی گزارنا نہیں آتی تھی. یہ خطرہ نہیں ہے؟ یہ خطرہ ہے, سنبھال لیں. ابھی وہ مرے نہیں ہیں جنہوں نے پچھلی زندگیاں دیکھی تھیں. یہ آیت اللہ بہجت سب جانتے ہیں. ایک گارڈ نہیں لیتے تھے, اکیلے گھر سے نکلتے تھے, اکیلے مسجد آتے تھے, ایسے آتے تھے ایسے ہی جاتے تھے. میں نے اپنی پھوٹی آنکھوں سے دیکھا ہے, صحیح ہے. اور ان تمام لوگوں کو جن کے نام ابھی سب احترام سے لیتے ہیں, ان کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر. اب ہم ایک نئی روش دینا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیا کمی ان کے اندر؟ ہم نے یہ سمجھا ہے, بہترین تعبیر یہ کہ مولانا اس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے اپنے کام کی اہمیت ثابت کریں گے. 1400 سال میں انہوں نے کیوں نہیں کر لیا تھا یہ کام؟ بادشاہ تو ان کے زمانے میں بھی تھے, طاقت دکھانے والے, یہ سب چیزیں دکھانے والے ان کے زمانے میں بھی تھے, انہوں نے کیوں نہیں کیا تھا؟ عذر نہیں ہے یہ, ہم بلا میں غلط کر رہے ہیں. واپس آ جائیں گے, بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم لوگ آ سکیں, ورنہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اب ہم جس پٹری پہ چڑھ گئے ہیں اس سے ہمیں واپس آنا مشکل ہو جائے گا. اللہ بہتر کرے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی اور کا بہتر کرے نہیں کرے, میرا بہتر کر لے کہ میں بول کے پھنس گیا ہوں. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو سید الشہداء کی سچی محبت میں ان کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. جو کوئی جہاں کہیں بھی سید الشہداء کی عزا میں مشغول ہے, سچے دل کے ساتھ, پورے سچائی کے ساتھ, اور سب سچے ہیں انشاءاللہ. ہم کیوں ظاہر ہے کہ کسی کے بارے میں تھوڑی سوچیں گے کہ سچائی نہیں ہوگی, سب سچے ہیں الحمدللہ. سب کی عزاداری کو خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ سید الشہداء کی خدمت میں سرخرو ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا نے 1400 سال کی قربانیوں کی ایک امانت, ایک حصہ امانت کا ہمارے اور آپ کے اوپر ڈال دیا ہے. ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے سید الشہداء کے غم کے لیے, ایک ایک روایت کے پیچھے, ایک ایک واقعے کے پیچھے ایک سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہوں گے یقینا. تو ہم لوگ کم قیمت دے کے یہاں نہیں بیٹھے, بہت بھاری قیمت دے کے یہاں بیٹھے. ہاں ہاں, یہ جو مجالس باقی ہیں, یہ سید الشہداء کا ذکر باقی ہے, اس کی قیمت لوگوں نے چکائی ہے, بھاری قیمت دی ہے, جانے دی ہیں. اور سب سے پہلے تو خود اہل بیت اطہار علیہ السلام نے قربانیاں دی. کوئی ذکر رہ سکتا تھا اگر بی بی زینب قربانی نہ دیتی رہ سکتا تھا؟ کہ عظیم الشان قربانیوں کے صدقے میں ہم ذکر کرنے کے قابل ہو گئے؟ کیا یہ ذکر رہ سکتا تھا اگر مولا امام سجاد نے زنجیریں نہ پہنی ہوں؟ مصائب سب کے ہیں، سب کے مصائب عظیم الشان، لیکن ایک خاص مصائب کی گہرائی ہے مولا امام سجاد کے مصائب کے اندر. عاشور، کربلا، ورود سے لے کر کربلا میں داخل ہونے سے لے کر شب شہادت شام غریباں تک 8 دن ہیں، لیکن مولا امام سجاد 30 سال ہے، 30 سال. اور اگر کسی نے صرف اس بات کو سوچ لیا ہو کہ مولا امام سجاد کی زندگی میں گریہ کیا تھا، اللہ اکبر، جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے تو بار بار ہر چیز آپ کو اس واقعے کی یاد دلاتی ہے. آپ کو کوئی بہت عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا ہو تو اس کی کوئی بھی چیز آپ کو مل جائے گی، آپ کو اس عزیز کی یاد دلائے گی. اور مولا امام سجاد پانی سے اپنے باپ کو یاد کر رہے ہیں. انسان زندگی میں پانی کتنی دفعہ دیکھے، جب پانی دیکھتے تھے ان کو اپنا ہی لکھا ہوا جملہ یاد آتا ہوگا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشاما، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جو پیاسا مارا. مولا امام سجاد کی حیات طیبہ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں مجلسوں کے لیے اس کی قیمتیں چکائی ہیں، اور اگر روایتوں میں جا کر اس بات کو دیکھیں تو عزیزو 11 محرم کا دن نظر آتا ہے. 11 محرم کا دن تھا جب قافلہ اسرا مختل سے گزارا جا رہا تھا، اور بیویوں نے مختل کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اماریوں سے زمین پہ گرا، گویا بیویاں لاشوں کی طرف بڑھی ہیں، سید الشہداء کی لاشیں کی طرف. بی بی زینب کبرا سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے لاشے پر تشریف لائی ہیں. ایک عجیب منظر ہے، بعض بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب بھی کوئی بہن اپنے بھائی کے لاشے پر آتی ہے تو اس کے ماتھے کی پیشانی کا بوسہ لینا چاہتی ہے. بی بی زینب کبرا اپنے بھائی کے لاشے پر آتی ہے، سر چہرا ہے، بی بی نے چاہا کہ ماں کی گلے مبارک کا بوسا لے تو خون میں نہایا ہوا، گویا بی بی زینب کبرا سید الشہداء کی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے لاش کو دیکھتی ہے. ایک موقع کے اوپر لاش کے برابر سے مٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر مدینے کا رخ کرتی ہے، فرماتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کا حسین، ھذا حسین کافر ملن بدبا، یہ خاک اور خون میں مبتلا ہے. سید الشہداء کی غم کو بیان کرتی ہے، یقیناً بی بیاں گریا کر رہی ہوں گی، ماتم کر رہی ہوں گی. اس موقع پر ایک لائن مولا امام سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سید سجاد خواتین سے کہو ماتم بند کرے، گریا بند کرے اور چلے. امام سجاد خاموش رہتے ہیں. اج تو قیمتیں انجام دینا شروع ہو گئی، ایک کوڑا اس نے امام کی پشت مبارک میں کوڑا مارا، امام کی کمر خم ہوئی اس لائن نے اور کوڑا مارا، امام کی کمر اور خم ہوئی یہ لائن بار بار کوڑے مارتا تھا. بی بی زینب کبرا نے گویا یہ منظر دیکھ لیا، وہ نزدیک تشریف لائی اور کہا سید سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، کوئی اس بہن سے پوچھے یا
کی کہہ رہی ہے میں اپنے بھائی کا لاش چھوڑ دے تو بھیا بی بی نے کس دل میں ہاتھ رکھ کر یہ جملہ کہا ہوگا؟ امام سجاد نے سنا اور فرمایا بھوپی اما آپ میرے بابا کے لاش پر ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن میرے بابا کا ماتم ہوگا۔ آج تو آپ ہوتے ہیں، آج تو ماتم ہوگا ہے، اس میں سید سجاد کے گھوڑے شامل ہیں، ان کے گلے کا تاج شامل ہے، ان کے پاؤں کی زنجیروں کا خون شامل ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون۔ پروردگار تجھ واسطہ نبی اولاد نبی کا عزاداری سید الشہداء کی ذمہ داری سنبھالنے کی سعادت نصیب فرما، اس ذمہ داری کو کما حق ہو انجام دینے کی سعادت نصیب فرما۔ سید الشہداء کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو مرحومین کی قبور کو منور فرما، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت اور اسراء میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ نبیک وعترته الطاہرین۔